بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل من يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل خرج العدو في إثره حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کا چھوٹا سا ایک حصہ پڑھا ہے، جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن در حقیقت یہ جملہ بنو اسرائیل کے ایک نبی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. حضرت یحییٰ، ان کے والد حضرت زکریہ ہے. حضرت زکریہ بوڑھے ہو گئے، اور اولاد نہیں تھی، اولاد کی تمنا تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی. بڑھاپے میں ایک خاص موقع پر ان کو اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق اللہ نے دی اولاد کے لیے، تو انہوں نے اس موقع کو دیکھ کر یاد کیا کہ اللہ سے میں مانگوں کہ اللہ مجھے بھی، اگرچہ بڑھاپا آ گیا، لیکن اولاد مجھے دے دے. اللہ اللہ تو قادر مطلق ہے. قرآن کہتا ہے: ہنالک دعا زکریہ ربہ. کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس جب یہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، موسم نہیں ہے اور پھل ہے. تو انہوں نے پوچھا: انا لکی ہذا، کہاں سے تمہارے پاس یہ آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. اب ان کو تنبہ ہوا کہ جب اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی. ہنالک دعا زکریہ، وہاں زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے اللہ، مجھے صالح اولاد عطا فرما دیجیے. آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں. اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. وہ محراب میں کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کہتا ہے اللہ نے آواز دی کہ اللہ تم کو ایک بیٹے کی بشارت سناتا ہے، دعا تمہاری قبول ہو گئی. کہاں سے بیٹا ہوگا؟ الہ العالمین میں تو بوڑھا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم تمہیں بیٹا دیں گے. اور عجیب و غریب بات ہے کہ ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے بشارت دے رہے ہیں، اور پیدا ہونے سے پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے نام بھی اس کا رکھ دیا، اس کا نام یحییٰ ہے. اولاد دی بڑھاپے میں، اور اولاد کی بشارت دیتے وقت یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. دوسری جگہ فرماتے ہیں لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. ہم تمہیں اولاد دے رہے ہیں، بڑھاپے میں دے رہے ہیں، دینے سے پہلے اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا، یحییٰ نام ہے. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بیٹا دیا، دینے سے پہلے نام رکھ دیا، اور اپنی سنت کے خلاف، نبوت تو ملتی ہے 40 سال کی عمر گزر جانے کے بعد، ہم نے بچپن ہی میں اسے نبی بھی بنا دیا. آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں کے دونوں نبی ہیں، اور زمانہ ایک ہی ہے. دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں ہیں. اللہ نے حضرت یحییٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو، بنو اسرائیل کو، ہمارے یہ 5 پیغام پہنچاؤ. ان 5 باتوں میں سے، پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کہ انہوں نے کیا کیا پیغام بنو اسرائیل کو پہنچائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی نے ان 5وں کو ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو ہم تک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ہی سے پہنچا ہے. اس لیے میں نے آپ ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، ورنہ در حقیقت یہ جملہ جو میں نے پڑھا ہے، اور میں اس کے بارے میں آپ سے اس کا ترجمہ اور مطلب بتاؤں گا، در حقیقت حضرت یحییٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہے. انہوں نے یہ فرمایا مثل من یذکر اللہ تبارک و تعالی، جو شخص دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے. مثال دے کر سمجھا رہے ہیں تاکہ بڑی جلدی دماغ میں بات بیٹھ جائے. اللہ کا ذکر کرنے والے کی اس دنیا میں مثال ایسی ہے. کیسی مثال ہے؟ کمثل رجل خرج العدو فی اثره، جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کا دشمن باہر چھپا بیٹھا تھا کہ یہ گھر سے نکلے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. دشمن پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، انتظار ہے کہ کب دروازہ کھلے اور یہ آدمی باہر نکلے. آدمی باہر نکلا بے خبر، باہر نکلا اور دشمن اس کے پیچھے دوڑا قتل کرنے کے لیے، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے حتی اذا اتا علی حصن حصین، دوڑتے دوڑتے اس کو ایک بڑا مضبوط قلعہ نظر آیا. اور اتفاق یہ کہ اس قلعے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، یہ فوراً اس قلعے کے اندر گھس گیا اور اس نے دروازے کو بند کر لیا. پھر سنیے, آدمی کا دشمن آدمی کے انتظار میں قتل کرنے کے لیے گھر سے باہر چھپا ہوا بیٹھا ہے. آدمی گھر سے باہر نکلا اور دشمن اس کے پیچھے دوڑا مارنے کے لیے. آدمی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے, بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ ایک قلعہ ہے اور دروازہ کھلا ہے, یہ اس قلعے کے اندر گھس گیا اور اس نے دروازے کو بند کر لیا, اپنی جان کو بچا لیا. اب دشمن دوڑتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, دروازہ بند ہے, قلعے کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا. فرماتے ہیں احرز نفسہ منہم, اس انسان نے اندر گھس کر ان دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. اگر یہ قلعہ نہ ملتا یا قلعے کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہوتا تو دشمن اتنا طاقتور تھا کہ اسے قتل کر دیتا, اس کی جان نہیں بچ سکتی تھی. لیکن اس نے اس قلعے میں گھس کر اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیا. اب نبی کہتا ہے کذالک الانسان لا یحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ. سمجھ لو اسی طرح کوئی انسان اپنے آپ کو اپنے دشمن شیطان سے بچا نہیں سکتا, اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے. جس طرح اس انسان کو جان بچانے کے لیے یہ قلعہ مل گیا اور اس قلعے میں گھس کر اس نے اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچا لیا, بس اسی طرح سمجھو کہ شیطان دشمن ہے انسان کا, اس کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے. اگر کوئی انسان اپنے اس دشمن سے اپنے آپ کو دنیا میں بچا سکتا ہے تو کوئی چیز بچانے والی نہیں, اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے بچا سکتا ہے. جس طرح اس انسان کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ اس کی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بن گیا, اسی طرح شیطان سے بچانے کے لیے قلعہ دنیا میں اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کا ذکر بنایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی پسند آئی حضرت یحییٰ کی کہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا تاکہ کان کھول کر امتی آپ کا سن لے کہ شیطان سے بچنے کے لیے کسی مومن کے لیے اگر کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. فرماتے ہیں بچا نہیں سکتا کسی چیز سے, اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور ہمارے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی تلقین کی ہے بندے کو, اللہ کو یاد رکھو, اللہ کا ذکر کرو. اور قرآن میں جگہ جگہ ذکر کرنے کے ساتھ ایک خاص چیز کو ذکر کیا گیا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا گیا ذکر کرنے کے لیے الذاکرون اللہ کثیرا والذاکر, بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے. دوسری جگہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو. جب کبھی غفلت ہوگی تو فوراً شیطان کا اثر ہوگا. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ شیطان جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہاں شیطان کی حکومت ہے, اور جہاں اللہ کا ذکر آئے گا فوراً شیطان بے بس ہو جائے گا. یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ حدیث میں اللہ کا نبی فرماتا ہے یجری الانسان مجرى الدم, یجری من الانسان, جس جس جگہ انسان کے جسم میں خون دوڑ سکتا ہے وہاں وہاں شیطان بھی چل سکتا ہے, رگ و ریشے کے اندر اس کا. لیکن اگر کسی جگہ جا کر شیطان بے بس ہوتا ہے وہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے, اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو وہاں شیطان کی حکومت ہے اور اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. حدیث کے اندر اگر آپ اسے دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ متنبہ فرمایا ہے اپنی امت کو کہ اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے ہوئے اگر وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے, اللہ کا ذکر بھی خاص ذکر جو فرمایا ہے, اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, یہ کلمات ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے, اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, تو شیطان بے بس ہو کر کھڑ لو بھائی اس نے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہوا اور شیطان بے بس ہو گیا. حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوائلٹ بیت الخلاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں. دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم, جب آدمی وہاں جاتا ہے تو شیطان اپنا اثر ڈالتا ہے, یعنی اس کو حرام کاری کی طرف اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اب اگر انسان بچنا چاہتا ہے اس سے تو پھر اسے اللہ کے ذکر کی طرف چلنا پڑے گا. فرماتے ہیں ستر ما بین اعین الجنی, شیطان کی آنکھوں سے پردہ اگر آدمی کرنا چاہتا ہے بیت الخلاء میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہے. ستر ما بین اعین الجن و بین عورات بنی آدم ان یقول اذا دخل الخلاء بسم اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان بے بس ہے, اور اگر نہیں ہے تو شیطان کا اثر ہے. ہر جگہ جہاں جہاں روایت میں آتا ہے وہاں وہاں محدثین متنبہ کرتے چلتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے ذکر کا اثر ہے. ایک اور روایت آتی ہے کہ جب رات میں اپنے گھروں کے اندر جاؤ اور سونے لگو تو اس زمانے میں پانی رکھا جاتا تھا مشکیدے کے اندر. ہمارے بچپن میں بھی گھروں مشکیں ہوا کرتی تھی، کھال کی بنی ہوئی، اس کے اندر پانی لوگ لاتے تھے اور گھڑوں میں بھر دیتے تھے، انہی کے اندر پانی رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا او کے اس سقا، جو مشکیدہ ہے اس کے منہ کو وکا، ڈوری سے بند کر دو. خمر الاناء، برتن کو ڈھانپ دو، جس کے اندر کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اس کو ڈھانپ دو، کوئی ڈھکن لے کر کے بند کر دو. واغلق الباب، دروازے کو بند کرو گھر کے. پھر کیا فرماتی، کیوں کرو؟ مشکیدے کے منہ کو بند کرو، کھانے کے برتن کو ڈھکن سے ڈھک دو، دروازے کو بند کر دو. فرماتی کیوں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا، اس لیے کہ شیطان جس کو تم بند کرتے ہو، شیطان کو اسے کھولنے کی طاقت نہیں ہے. یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کر دیا، چھت تو کھلی ہوئی ہے صحن کی، شیطان کیسے نہیں آئے گا؟ جو شیطان رگ و ریشے میں پہنچ سکتا ہے، اس دروازے کے اندر جو سوراخ ہے اس سے نہیں آ سکتا. جس ڈھکن کو تم نے بند کیا ہے، شیطان اسے کھول کر کے اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مشکیزے کو بند کرو بسم اللہ کہہ کر، برتن کو بند کرو اللہ کا نام لے کر، دروازے کو بند کرو اللہ کا نام لے کر. جب اللہ کا نام لے کر بند کر دیا گیا، اب شیطان کے اندر کھولنے کی طاقت دیں گے. اور اگر اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی، تو انسان کی اپنے بس کی چیز شیطان کی حکومت ہے. وہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے، وہاں شیطان کا اثر نہیں. آپ نے سنا ہوگا اور حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہ بھاگتا ہے. کیوں؟ حتی لا يسمع التأذین، تاکہ اذان کی آواز کو وہ نہ سن سکے. کیونکہ اذان کی آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول. یہ تو عین ایمان ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. شیطان تو یہ تو سب اللہ کا ذکر ہے، رب والتاخر. شیطان اس اللہ کے ذکر کو سننے سے بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جیسے تکبیر شروع، پھر بھاگتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان کی حکومت نہیں ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہاں شیطان کی حکومت ہے. اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے اندر آتا ہے اور حدیث کے اندر بھی کہ اللہ نے عالم ازل میں سب جنت کے بسنے والوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا. جب سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ جنت تو ہماری اطاعت کرنے والوں کی جگہ ہے، ہماری نافرمانی کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے، نکل. جب شیطان نے دیکھا کہ اب تو نکالا مل گیا جنت سے اور نکلنے کا آرڈر آ گیا، تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ میں ایک دعا کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دے دیجیے. اللہ نے فرمایا کیا سوال کرتا ہے؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجئے، موت نہ آئے مجھے قیامت تک. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا ہم نے تجھے دے دی تھے. جب اس نے دیکھ لیا کہ اب تو اللہ میاں جھوٹ تو بولیں گے نہیں، دے دیا اللہ میاں نے، تو اب تن کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اچھا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں تو جنت سے باہر رہوں گا اور یہ آدم اور اس کی اولاد جنت میں رہے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. دیکھوں یہ کیسے جنت میں آتے ہیں، میں اس کو اور اس کی اولاد کو پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اگر اس نے میرا داؤ وہاں سے نہ چلا تو سامنے سے آ کر کے ہٹاؤں گا، وہاں سے نہیں چلے گا داہنی طرف سے ہٹاؤں گا، ادھر سے نہیں چلے گا بائیں طرف سے آ کر کے ہٹاؤں گا. دیکھوں یہ کیسے تیرے شکر کرنے والے بندے بنتے، میں بھی ان کو تیرے راستے پر لگنے نہیں دوں گا. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ دوسری جگہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان. تو دیکھوں تو کہاں تک لے کر چلتا ہے، میرے بندوں کے اوپر تیری حکومت نہیں چلے گی. یہاں سے پتہ چلا میرے بندے کون ہیں جن پر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا. ہم تو سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ جو اس آیت میں فرماتے ہیں ان عبادی، میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں چلے گی، وہ کون ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. وہی تو شیطان بے بس ہے، ورنہ ہم تو سب بندے ہیں، صبح سے شام تک رات دن شیطان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اوپر تو اس کی حکومت چلتی ہے. اگر انسان پر حکومت نہیں چلتی شیطان کی، تو وہی خوش نصیب انسان ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. آیت کا مطلب اور حدیث سے بالکل صاف کھلا ہوا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہے، اللہ نے جن کو پیدا کیا، بڑے بڑے مشرک ہیں، ابو جہل کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ابو لہب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، لیکن شرک و کفر کے اندر ساری زندگی گزر گئی، نبی کی مخالفت اور دشمنی کے اندر گزر گئی. وہ تو شیطان کے بندے، کیا مطلب شیطان کے گرو تھے، ان پر کیسے اللہ فرما رہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان؟ مطلب یہ میرے بندوں سے اللہ کے وہ بندے مراد ہیں جن پر شیطان کا دعو چلتا نہیں. وہ بندے کون سے بندے ہیں؟ وہی بندے ہیں جو اللہ کا ذکر، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے ہوتے ہوئے شیطان کا اثر نہیں چلتا. میرے بھائی یہی اس کا مطلب ہے، حدیث اور قرآن کو ملائیے. اللہ کا نبی جو کچھ حدیث میں فرماتا ہے وہ در حقیقت قرآن کی تشریح ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں. میرے بھائی اب دنیا کا ماحول آج اور آج سے 100 سال پہلے دوسرا ماحول تھا، آج دنیا کے اندر بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اب سے 40-50 سال پہلے جب فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے تھے تو گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. بڑی بوڑھی عورتیں اپنے بچے اور بچیوں کو اٹھاتی تھیں، بیٹھالتی تھیں اپنے ساتھ، خود بھی قرآن پڑھتی تھیں اور بچوں سے قرآن پڑھوایا بھی کرتی تھیں گھر گھر سے. یہ ایک معمول بنا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کی آبادیاں اور ان کے گھر موجود ہیں، لیکن ان کے اندر قرآن اور اللہ کے ذکر کا وہ ورد نہیں ہے جو پہلے تھا. ان گھروں کے اندر کتنی خیر اور برکت تھی، اور زندگی کے اندر کس قدر انس اور اطمینان اور سکون ہوتا تھا. آج کی دنیا ہے, آدمی مشین کی طرح کام کرتا ہے صبح سے شام تک, لیکن وہ اطمینان کی کیفیت دلوں سے دور ہو گئی. نہ شرم و حیا کا وہ معیار ہے جو اس وقت تھا, اور نہ گھروں کے اندر سکون و اطمینان اور خیر و برکت کی وہ چیز ہے جو اس وقت تھی. کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو برکت ہوا کرتی تھی, اطمینان کی کیفیت ہوتی تھی, وہ کیفیت اب دنیا میں ختم ہو گئی. اسے زندہ کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے چند افراد, سات آدمی جن کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے, سات آدمی جس دن کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا, کوئی سایہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی سایہ ہوگا قیامت کے دن, اللہ کی رحمت ہی کا ہوگا, اور اللہ کی رحمت کے سائے میں سات آدمی ہوں گے. حدیث کے اندر ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ان میں ایک خوش نصیب یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اتنی محبت دل کے اندر پیدا ہوئی, اللہ سے اتنی محبت پیدا ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اللہ کی محبت میں, وہ انسان قیامت کے دن اس کو ایسا رتبہ ملے گا کہ فرماتے ہیں کہ کسی کو سایہ میسر نہیں. یہ انسان اس دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے اثر سے دنیا میں یہ انسان محفوظ رہے گا, اس لیے کہ اللہ کی محبت دل میں ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, شیطان کی حکومت سے محفوظ ہے. دنیا میں محفوظ ہے تو قیامت کے دن اس کو یہ رتبہ ملے گا کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں یہ آدمی رہے گا. جب کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا, انسان اپنے ہی گناہ کے اندر, اپنے ہی گناہ کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ حقوین تک ہوگا, جہاں یہ معقد شراق جس کو کہ جہاں کمربند باندھا جاتا ہے, اور کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جس کا پسینہ یہاں تک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اچھے عمل زیادہ ہیں, برے عمل کم ہیں, تبھی تو پسینہ یہاں تک ہے. برے عمل زیادہ اس کے ہیں جس کا پسینہ یہاں تک آ رہا ہے, وہ خود ڈوبا جا رہا ہے اپنے پسینے کے اندر. مگر قیامت کے دن جس انسان کو سایہ میسر ہوگا, اور وہ اپنے پسینے میں نہ ڈوبا ہوگا نہ اس کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا, وہ انسان ہوگا جو اتنے سکون و اطمینان میں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی گرمی کا اثر نہیں ہوگا, وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں. میرے بھائی, یہ چیزیں در حقیقت اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر صحیح ہے, نماز اور روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن صرف ذکر یہی نہیں ہے, بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہنی چاہیے. اسی لیے صحابی نے عرض کیا, سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ای المجاہدین افضل یا رسول اللہ, جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ کون ہے, اور سب سے زیادہ افضل مجاہد کون ہے؟ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ تبارک و تعالی کثیرا. مطلب وہ جہاد کرنے والے جو جہاد کرتے ہیں لیکن جہاد کرتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے. پھر سوال کیا, ای المصلین افضل یا رسول اللہ, نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ نمازی پسندیدہ افضل اللہ کے کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ کثیرا. پھر تیسرا سوال کیا کہ ای الصائمین افضل، یا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین پسندیدہ اللہ کے کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ کثیرا. ہر چیز کے بارے میں سائل، حج کرنے والوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون. زکات دینے والوں میں سب سے بہترین، فرمایا ایک ہی بات کہتے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والے سب سے زیادہ افضل ہیں. فرمایا اجل، اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. میرے بھائی، شیطان سے بچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا. یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے کہ جس انسان کو اللہ نے یہ دولت عطا فرما دی، وہ انسان شیطان کے اثر سے محفوظ ہے. ذکر اللہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے. قرآن کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. نماز جب پڑھ لو تو چلو اپنے رزق کی تلاش جستجو کے اندر چلو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لی تو ذکر کا حق ادا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں پھر اللہ کے ذکر میں لگ، اللہ کو یاد رکھو، زبان سے ذکر کرو، قلب سے ذکر کرو، یاد رکھو، حرام سے بچو، حلال کو اختیار کرو. یہ سب اسی وجہ سے کہ اللہ کو یاد رکھتا ہے آدمی. اور اگر انسان بالکل غافل ہو جائے، جہاں سے دولت آ رہی ہے حاصل کرو، حلال و حرام کی تم، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا. یہ نہ سمجھیے کہ ذکر اللہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کر اس تسبیح کو چلاتا ہی رہے. نہیں، ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھے. یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قدم بڑھا رہا ہے تو سوچے کہ قدم کہاں بڑھا، حلال کی طرف حرام کی طرف. زبان اٹھا رہا ہے سوچ کہ حلال ہے یا حرام. آنکھ اٹھا رہا ہے سوچ کہ حلال ہے حرام. جو آدمی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زبان کو ہلاتے ہوئے، آنکھ اٹھاتے ہوئے، کان لگاتے ہوئے، یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام، وہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ ہر چیز کے اندر اللہ کی مرضی کا تلاش کر. کیوں؟ ارے بھائی، اگر نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن حساب دینا ہے. اور یہی خوش نصیب انسان کہے گا. قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اِقْرَأُوا كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ. جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، وہ خوشی کے مارے پاگل جیسا ہوگا. جو سامنے آئے گا اس سے آؤ دیکھو، دیکھو لکھا کیا ہے. ایسے تھوڑا ہی مجھے داہنے ہاتھ میں مل گیا، دیکھ تو میں نے دنیا میں کیا کیا ہے. یہ میری کتاب پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر خود کہتا ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی کیسی. کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ. میں دنیا میں کوئی کام بھی کرتا تھا، پہلے یہ سوچ لیتا تھا کل تجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے. اگر زبان حرکت کرتا تھا تو پہلے سوچ لیتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے. ملاقن حسابیہ، کل کو حساب و کتاب سے ملنا ہے جا کر کے. اگر آنکھ اٹھاتا تھا، سوچ کر اٹھاتا تھا کہ کل حساب و کتاب دینا ہے. اگر کان لگاتا تھا، سوچ کر لگاتا تھا کل حساب و کتاب دینا ہے. میری ساری زندگی اسی طرح گزری کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ حساب و کتاب دینا ہے. اسی کو فرمایا کہے گا قیامت کے دن انی ظننت انی ملاق حسابیا. قرآن کہتا ہے فہو فی عیشت راضیت فی جنت وہ ان قیامت کے دن بڑی بہترین زندگی کے اندر ہوگا, یعنی جنت میں اس کو جگہ. اور اس کے مقابلے کے اندر فاما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے افسوس کاش کہ مجھے میرے سامنے میری کتاب آتی ہی نا. پھر کیا کہے گا, کیوں مجھے یہ بدبختی کا دن دیکھنے کو ملا, ولم ادری ما حسابیا, میں نے تو کبھی خیال بھی مجھے دنیا کی زندگی میں نہیں, حساب و کتاب کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے قدم بڑھانے میں, ہاتھ اٹھانے میں, نگاہ اٹھانے میں, کان لگانے میں, زبان چلانے میں, جس کے سامنے آخرت ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, وہ اللہ کا سے غفلت کرنے والا نہیں. غفلت وہ ہے جس کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں, وہی انسان غافل ہے. میرے بھائی قرآن و حدیث, بے شمار حدیثیں اس سلسلے کے اندر ہیں, اور قرآن کی آیت جگہ جگہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھو, یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. اور ذکر کے اندر بہت عجیب و غریب چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کی شکل کے اندر اتارا ہے, قرآن شریف. تھوڑی دیر اس کی تلاوت کرو, اگر پڑھنا آتا ہے پڑھو, اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو جتنا یاد ہے, اگر سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھا کرو, اگر قل ہو اللہ احد یاد ہے قل ہو اللہ احد ہی پڑھا کرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پورا قرآن پڑھے, جتنا یاد ہے اتنا پڑھ. چھوٹی سے چھوٹی سورت قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محدثین, ملا علی قاری ایک بڑے محدث ہیں, وہ مشکات کی شرح کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے انصاری, معاویہ ابن معاویہ, باپ کا نام بھی معاویہ ہے, بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سن 7 ہجری کے اندر خیبر میں تشریف لے گئے, تو مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. جبریل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, معاویہ ابن معاویہ کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر, اگر آپ فرمائیں تو میں ان کے جنازے کو لے آؤں اور آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ یہ قبریں اندھیرے کی کوٹھری ہیں, میرے نماز پڑھانے سے اللہ ان کو نور کا گھر بنا دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لے آؤ, چنانچہ اگلے ہی مرحلے کے اندر ان کا جنازہ آ گیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں, تو بڑا تعجب ہوا, پوچھا کہ جبریل یہ کرتے کیا تھے, ان کا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں, یہ کیا کیا کرتے تھے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قل ہو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے. قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. صمد اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہو, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے, نہ کسی نے اس کو جنا ہے, نہ اس کی کوئی ماں ہے, نہ یہ کسی کے ماں باپ ہے. ولم یکن له کفوا, اللہ جیسا کوئی نہیں. اس سورت کو پڑھنا اور ان لوگوں کو پڑھنا جن کے باپ دادا پر دادا ان کی گھٹی کے اندر شرک و کفر پڑا ہوا تھا, لیکن یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کہ آپ کا دامن ان کے ہاتھ میں آیا تو اللہ کی توحید سے اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ قل ہو اللہ احد جس کی ایک ایک آیت میں توحید ہے اسی کی تلاوت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر رہا ہے. اس لیے قرآن اگر پورا نہیں پڑھا جاتا تو چھوٹے سے چھوٹی سورت سورہ فاتحہ تو بڑی اہم چیز ہے، لیکن وہ بھی نہیں تو قل ہو اللہ احد مگر روزانہ تلاوت ہونی چاہیے. اسی طرح کا واقعہ ایک دوسرا بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو پہلے مدینہ منورہ میں نہیں آئے بلکہ اب تو مدینہ منورہ کا محلہ ہو گیا جہاں مسجد قبا ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے اس آبادی میں، یوں کہیے ہماری اصطلاح میں، اس گاؤں میں آ کر کے ٹھہرے ہیں اور آپ نے وہاں قیام کیا. محدثین فرماتے ہیں یہاں جو خاندان آباد تھا وہ بنو عمر ابن عوف تھے، یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رہے اور یہ مسجد سب سے پہلی مسجد ہے جو ہجرت کے بعد آپ نے، اس کا پہلا پتھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا اور دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا. یہاں ایک امام متعین کیا آپ نے. وہ امام نماز عجیب طرح سے پڑھاتا تھا، پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتا، پھر اس کے بعد قل ہو اللہ احد کو پڑھتا، قل ہو اللہ احد کے بعد پھر کوئی اور سورت پڑھتا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو تم، یا تو قل ہو اللہ احد پڑھ کر رکو کر دو یا اس کو چھوڑ دو، دوسری جو سورت پڑھتے ہو اس کے بعد رکو کر دو. کہنے لگا نہیں، میرے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہے تو میں تو اسی طرح پڑھوں گا، نہیں تو تم جس کو چاہو اسے امام بنا لو. اب مشکل یہ تھی کہ جس امام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امام بنایا ہے کوئی اس کو ہٹا کیسے دے. اس لیے جب اللہ کے نبی کے پاس جانا ہوا یا آپ بھی تشریف لاتے تھے ہر سنیچر کو، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ امام تو بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ تو نماز اس طرح پڑھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ قل ہو اللہ احد ہر رکعت میں کیوں پڑھتا ہے. تو اس سے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ انی احبہ، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی توحید ہے اس لیے مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، اس سورت سے محبت تجھے جنت کے اندر لے جائے گی. تو میرا کہنا یہ کہ اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین چیز جو اللہ کی سے قربت کو پیدا کرنے والی وہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اگر کوئی حافظ ہے تو خود کرے، نہیں حافظ ہے قرآن دیکھ کر کرے. اگر نہیں بھی پڑھنا آتا ہے تو جو سورتیں مسلمان کو یاد ہیں، کم سے کم قل ہو اللہ احد، سورہ فاتحہ، اسی کی تلاوت ہونی چاہیے. اللہ تعالی شیطان سے محفوظ رکھے گا اور یہ بہترین چیز ہے. ہاں، روایات کے اندر تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے اور اس کے مختلف احادیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے فضائل کو ذکر فرمایا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ کے ذکر سے غفلت نہ اختیار کرنی چاہیے اور اس کے اوپر مداومت ہمیشگی کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، تاکہ شیطان کے اثر سے ہم، ہماری اولاد اور ہمارے گھر محفوظ رہ سکیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے گھروں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دوسری سورت اور تیسری سورت پڑھی جاتی ہے، وہاں شیطان کی حکومت نہیں رہتی. اللہ اس گھر کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے. تو جس گھر میں پورے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہ گھر تو اللہ کی بڑی نعمت سے ہمکنار ہونے والا ہے، خدا کی بڑی رحمت ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر قرآن کا ورد ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اٹھائیے، خود اٹھیے، پہلے تھی اور اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس گجرات کے ایک صاحب رہتے تھے، حافظ محمد سورتی، دیوبند میں رہتے تھے۔ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حافظ قرآن تھے، پھر اپنے بڑھاپے کے اندر گجرات چھوڑ کے دیوبند ہی میں آ گئے تھے۔ پھر جب بالکل بوڑھے ہو گئے تو اپنے بال بچوں کے ساتھ پھر واپس چلے گئے۔ وہاں قرآن پڑھتے تھے اور بہت تیز پڑھتے تھے، حالانکہ قرآن سمجھتے نہیں تھے، بالکل بے پڑھے لکھے آدمی تھے، مگر قرآن کے حافظ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب، آپ کو اتنا قرآن یاد ہے، یہ کیسے آپ نے یاد کیا؟ کہنے لگے کہ میری ماں مجھے ناشتہ دیتی ہی نہیں تھی جب تک میں قرآن روزانہ ختم نہ کر لوں۔ تو میں فجر کی نماز کے وقت شروع کرتا تھا اور 10 بجے تک ختم کر دیتا، تب مجھے ناشتہ ملتا تھا، اتنا قرآن یاد تھا۔ یہ جو قرآن سے تعلق تھا، یہ تعلق ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ تعلق زندہ رہنا چاہیے مومن کا۔ اب اس ملک کا تو ماحول دوسرا ہے، لیکن وہی لوگ شاباشی کے مستحق ہیں اللہ کی رحمت کے، جو اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سے غافل نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے گھروں کے اندر اس ماحول کو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین و ایمان کے اوپر مستحکم اور مضبوط فرمائے، اور بڑی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم يا مولانا، إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے پروردگار، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما۔ اے پروردگار، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پروردگار، صحت و عافیت عطا فرما، خیرات و برکات سے نوال۔ اے پروردگار، ہمیں اور ہماری اولاد کو صلاح و تقویٰ عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ، منکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اپنے دین پر استقامت عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما۔ اے پروردگار، آنے والے زمانوں کے اندر بھی خیر و برکت سے ہمیں نواز، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، دین کو پیش کرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دین کا کام کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، جماعتوں کی حفاظت فرما، افراد کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے، شریعت کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہماری قبر کا نور فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، حسن خاتمہ میسر فرما، قیامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔